الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. فبشر الصابرين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. عزیزان محترم، بزرگان عزیز، غدیر کے کانٹیکٹ میں گفتگو ہماری جاری تھی، جس میں آج بھی ایک واقعہ پیش کر کے اپنے مطلب کی طرف آئیں گے. اصل میں پہلے تو یہ بات ذہن نشین کر لینا ضروری ہے گفتگو کے سلسلے کو شروع کرنے سے پہلے، کہ اجتہاد دو قسم کا ہے. ایک وہ اجتہاد کہ جو قرآن کی صریح آیت کے مقابل میں ہو اور پیغمبر کی نص صریح کے مقابل میں ہو، واضح اور مسلم روایات کے مقابل میں یا قرآن کی آیت کے مقابل میں اجتہاد کیا جائے. اس کو کہتے ہیں اجتہاد مقابل نص، نص قرآنی یا نص پیغمبر کے مقابل میں اجتہاد کرنا، اور یہ اجتہاد باطل ہے. یہی اجتہاد ہے جو بدعتوں کو پھیلاتا ہے اور کفر اور گمراہی پھیل جایا کرتی ہے. اس کے مقابل میں صحیح اجتہاد وہ ہے جو قرآن و حدیث کی روشنی میں انسان اجتہاد کرے اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس طرح سے کہ اگر قرآن و حدیث میں کوئی حکم مل جاتا ہے، اس کلی کو مصداق پر تصدیق کیا جائے، یا یہ کہ اگر قرآن و حدیث میں اس کا حکم نہیں ملتا تو اجتہاد کے جو قواعد مقرر کیے گئے ہیں اس اجتہاد کے قواعد کے مطابق اس مسئلے کو حل کیا جائے. یہ ہے صحیح اجتہاد. البتہ اس میں بھی جزئیات ہیں کہ وہ قواعد اجتہاد کیا ہونا چاہیے، وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن چونکہ وہ اجتہادی بحث ہے یہاں پر چھیڑنا مقصود نہیں ہے. اصل بات یہ بتانا کہ ایک اجتہاد نص کے مقابل میں ہوتا ہے، ایک اجتہاد نص کے زیر سایہ ہوا کرتا ہے. جو نص کے زیر سایہ ہے وہ ٹھیک ہے، اور جو اجتہاد نص اور قرآن کے مقابل میں ہے وہ اجتہاد غلط ہے. بس آپ نے جب اس بات کو ملاحظہ کر لیا تو آئیے یہ مناظرہ سنیں کہ جو ایک علوی عالم جو اہل تشیع سے ہیں اور ایک عباسی عالم جس کا نام پوشدی ہے، پوشدی کی شرح تجرید بھی بہت مشہور ہے. ہمارے ایک عالم ہیں جنہوں نے کتاب لکھی، خواجہ نصیر الدین توسی نے، تجرید العقائد، اس کی شرح علامہ حلی نے کی. اس شرح تجرید کی کتاب جو عقائد کی بہت عظیم کتاب ہے، اس کی شرح آغا پوشدی نے جو اہل تسنن کے عالم ہیں انہوں نے کی ہوئی. آغا پوشدی اور علوی عالم کے درمیان ایک چھوٹا سا مناظرہ پیش آتا ہے. اس دربار میں کہ جہاں پر ملک شاہ سلجوقی کا دربار ہے، اور ان کے دربار میں ان کے وزیر خواجہ نظام الملک بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اس دربار میں جو ہے مناظرہ اس طرح شروع ہوا کہ ایک مرتبہ شیعہ عالم جو علوی تھے انہوں نے پیش کیا اس مطلب کو کہ خلیفہ دوم نے ان احکام کو جو رسول کے مسلمہ احکام تھے، قرآن کے بتائے ہوئے احکام تھے، ان کو خلیفہ دوم نے تصرف کیا اور بہت سارے احکام کو بدل دیا. بلکہ ایک شیعہ عالم کی تحقیق تھی کہ تقریباً 200 احکام ایسے ہیں جس کو خلیفہ دوم نے بدل دیا، ان میں سے 4 تک یہاں پر نقل کیے گئے. وہاں پر جو دوسرے عالم بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کون سے احکام تھے جو خلیفہ دوم نے بدل دیے؟ کہا جیسے پیغمبر کے زمانے میں تراویح بجماعت نہیں ہوتی تھی، حضرت عمر نے پہلی مرتبہ لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ تراویح کو بجماعت پڑھانا ماہ رمضان میں شروع کر دیا، جبکہ پیغمبر کے زمانے میں تراویح ہوتی تھی لیکن بجماعت نہیں ہوتی تھی، اپنی اپنی مستحب چیزیں جو پڑھی جاتی. کہ اسلام کے اندر حکم یہ ہے کہ مستحب چیزیں جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی جا سکتی سوائے استسقاء کی نماز کی. کوئی بھی نماز جو ہے وہ مستحبی نماز کو آپ جماعت کے ساتھ انجام نہیں دے سکتے. حضرت عمر نے پہلی مرتبہ جو ہے تراویح کا حکم بجماعت انجام دینے کو ماہ رمضان میں قرار دیا. یہ پہلا حکم تھا کہ جو یہ تبدیل کیا گیا اور اس میں تصرف کیا گیا. دوسری چیز کہ حیالہ خیر العمل اذان سے نکال کر تو پیغمبر نے غدیر کے دن یہ نعرہ لگوایا تھا، اذان کے اندر یہ داخل کروایا تھا حیالہ خیر العمل، کیونکہ حیالہ خیر العمل بہترین عمل کے لیے آؤ، یہ پیغمبر نے غدیر کے دن جو ہے اذان کے اندر شامل کروایا تھا. اور اس کو نکال کر کے حضرت عمر نے الصلاۃ خیر من النوم کو داخل کر دیا نماز اذان کے اندر، اور اس کے نتیجے میں پیغمبر کی لائی ہوئی چیز کاٹ دی اور خلیفہ ثانی نے اپنی طرف ایک دوسری چیز داخل کر لی. تیسری چیز کہ جس کے اندر تصرف کیا گیا وہ ہے کہ جب آپ کے سامنے یہ بات آتی ہے کہ مؤلفۃ القلوب کو تبدیل کر دیا. مؤلفۃ القلوب سورہ توبہ کی 60 نمبر کی آیت جس میں مؤلفۃ القلوب کا حکم واضح طریقے سے بیان کیا گیا اور احکام اسلامی میں پہلے شامل تھا، لیکن حضرت عمر نے آ کر کے اس کو بھی ختم کر دیا اور مؤلفۃ القلوب کے حصے کو ختم کر دیا گیا. مؤلفۃ القلوب کیا چیز ہے؟ مؤلفۃ القلوب کا لفظی معنی ہے کہ کافروں کے دلوں کو نرم کرنا. مؤلف یعنی نرم کرنا، قلوب یعنی دل، کافروں کے دلوں کو نرم کرنا. اس کا مطلب یہ تھا کہ جو کافر حضرات مسلمانوں کی بارڈر پر رہتے ہیں اور وہ بارڈر کی حفاظت کے لیے اسلامی فوجوں کی زیادہ طاقت نہ لگے، اس لیے ان کافروں کو بھی بیت المال میں سے حصہ دیا جاتا تھا تاکہ ان کے دل نرم رہیں، ایک طرف سے اسلام کی محبت ان میں پیدا ہو جائے اور دوسری طرف سے اگر کوئی دشمن باہر سے حملہ کرے تو وہ ایک کافر ہی دفاع کرے، مسلمانوں کو دفاع کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئے. یہ ہوتا مؤلفۃ القلوب، ان کا حصہ جو ہے بیت المال سے رکھا جاتا. چنانچہ مؤلفۃ القلوب کا حصہ قرآن کی آیت میں موجود ہے سورہ بقرہ کی 60 نمبر کی آیت، اور پیغمبر بار بار اس سے اقرار کیا کرتے تھے جنگوں کے بعد، اور پھر اس کے بعد جو ہے احکام اسلامی سے مسلمات میں ستا. ایسی بات نہیں کہ جو ہے یہ چھپی ہوئی بیٹھی بات ہے، مسلمات میں ستا. لیکن خلیفہ ثانی نے مؤلفۃ القلوب کے حصے کو ختم کر دیا. اور پھر آپ آگے چلیں، متعہ، چاہے متعۃ الحج ہو چاہے متعۃ النساء ہو، اس کو پہلی مرتبہ حضرت عمر نے بند کر دیا، ناجائز قرار دے دیا، جبکہ قرآن کی آیت بھی موجود ہے اور خود حضرت عمر فرماتے ہیں کانتا متعتان فی زمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دو متعہ، متعہ حج اور متعہ نساء پیغمبر کے زمانے میں رائج تھا، کانتا فی زمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وانا احرمہما، میں ان دونوں کو حرام قرار دیتا ہوں، واعذب علیہما، اور میں عذاب دوں گا، سزا دوں گا ان لوگوں پر یہ دو متا جو انجام دیں گے. پس خود حضرت عمر اقرار کر رہے ہیں کہ پیغمبر کے زمانے میں تھے. قرآن کی آیت بھی ہے، فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، سورہ مائدہ کی آیت ہے کہ اگر تم میں سے کوئی عورتوں سے متا کرے تو تم اپنی ذمہ داری یہ سمجھو کہ تمہیں اس کی اجرت ادا کرنا ہے مہر کے عنوان سے. یہ جو ہے خود قرآن کی آیت موجود ہے، متا کا لفظ آ گیا اس میں. اور اس کے بعد خود حضرت عمر بھی اقرار کرتے ہیں کہ رسول اللہ کے زمانے میں تھا، اور پھر انہوں نے خود حرام کرنے کا حکم لگایا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سے پہلے کے خلیفہ کے زمانے میں بھی تھا، خود انہوں نے آ کر کے اس کو منع کر دیا. اب یہ چار بدعت والے احکام، چار تبدیل کیے جانے والے احکام، جب علوی عالم نے کوفی عالم کے سامنے پیش کیے تو اس وقت شاہ سلجوقی یہ کہتے ہیں کہ کیا واقعی یہ سچ ہے کہ خلیفہ دوم نے ان احکام اسلامی کو تبدیل کر دیا تھا؟ خواجہ نظام الدین فرماتے ہیں کہ جی ہاں، ہماری معتبر ترین کتابوں میں یہ بات ثابت ہے کہ رسول اللہ کے زمانے میں جو احکام تھے ان کو خلیفہ دوم نے تبدیل کر دی. شاہ سلجوقی نے کہا کہ اگر جو ہے احکام کو تبدیل کر دیا گیا ہے تو ایسی بدعت گزاری کرنے والوں کی کیسے اتباع کی جا سکتی؟ تو کوشی عالم جو عباسی عالم تھے انہوں نے کہا کہ اصل میں خلیفہ دوم ٹھیک ہے کہ حی علی خیر العمل کو نکال کر کے الصلاۃ خیر من النوم ڈال دیا ہے، اور تراویح کا احکام لے کر آ گئے، مسعا کے احکام کو بند کر دیا گیا، ٹھیک ہے حضرت عمر نے یہ کام انجام دیا ہے. لیکن حضرت عمر نے یہ اجتہاد کیا تھا، اور جو اجتہاد کرے اس اجتہاد کے نتیجے میں بدعت نہیں ہوا کرتی ہے. علوی عالم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی اجتہاد قرآن کی آیت کے مقابل میں آ جائے، اگر کوئی اجتہاد رسول کے صریح احکام کے مقابل میں آ جائے، بالکل واضح اور بالکل نصی احکام کے مقابل میں آ جائے، تو یہ اجتہاد جو قرآن کے مقابل میں ہو، یہ اجتہاد جو رسول کے صریح احکام کے مقابل میں ہو، یہ اجتہاد قابل قبول نہیں ہوتا، یہ بدعت ہے اور نئی چیز اسلام میں ایجاد کرنا ہے. اس لیے کہ اگر یہ اجتہاد کی اجازت دے دی جائے کہ اسلام کے صریح احکام، قرآن کے صریح احکام کو رد کر دیا جائے، اس کے مقابلے میں مجتہد کی بات مانی جائے، تو پھر ہر مجتہد کھڑا ہوگا، اپنے احکام کو لے کر آ جائے گا، اور اسلام کے احکام بدلتے چلے جائیں گے. اس کے نتیجہ یہ ہوگا کہ اسلام کی حقیقت ہی ختم ہو کر کے رہ جائے گی، اسلام کی جاویدانی ہی ختم رہ گی. یہ جو ہے ایسا جو ہے اسلام کو تبدیل کرنے کا کسی کو بھی اختیار موجود نہیں ہے. اس لیے کہ قرآن ارشاد فرماتا ہے وما اتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا، جو چیز تمہیں رسول دے دیں اس کو لے لو، اور جس سے رسول منع کرے اس سے رک جاؤ. بس اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول کا دیا ہوا جو تبدیل نہیں کیا جا سکتا. اور پھر جو ہے پیغمبر نے ارشاد فرمایا جو حدیث مسلم اور سب کے پاس مسلم ہے، حلال محمد حلال الى یوم القیامہ و حرام محمد حرام الى یوم القیامہ، پیغمبر کا لایا وہ حلال روز قیامت تک حلال چلے گا، پیغمبر کا لایا وہ حرام روز قیامت تک حرام چلے گا. پھر آئے قرآن سورہ احزاب میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، جب اللہ رسول کسی چیز کا حکم کر دیں تو کسی بھی مومن یا مومنہ کو یہ اختیار نہیں کہ وہ اس حکم کے اندر تبدیلی کر دے، حتیٰ یہ کہ اپنے ذاتی کاموں میں بھی اللہ اور رسول کے حکم کی بات ماننا، اپنے ذاتی کاموں کے اندر بھی اللہ اور رسول کی بات ماننا، تو احکام الہی کے اندر کوئی تبدیلی کون کر سکتا ہے؟ یہاں تک کہ آپ اس کا اندازہ اس بات سے کر لیجئے کہ اللہ خود رسول اللہ کو دھمکی دے رہا ہے کہ اگر احکام کو تبدیل کر دیا تو شرک کو کاٹ کے رکھ دوں گا. قرآن میں ارشاد ہوا سورہ حاقہ کی 44 اور 45 آیت میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، بہت عجیب آیت ہے اور بہت عجیب جو جملے ہیں، لو تقبل علینا بعض الاقاویل، اگر رسول اللہ بھی بعض جھوٹے احکام کی اللہ کی طرف نسبت دینے لگ جائے، لیکن رسول اللہ کو بھی دھمکی دی کہ بعض اگر احکام کو اللہ کی طرف جھوٹی نسبت دینے لگ جائے تو کیا کرے گا؟ لأخذنا منہ بالیمین، تو ہم رسول کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیں گے. ولقطعنا منہ الوتین، اور اس کی شہ رگ کو کاٹ کے رکھ دیں گے. اگر رسول نے بھی احکام میں تبدیلی کر دی، یا رسول نے بھی اللہ کی طرف احکام کی نسبت دینا شروع کر دی اور اپنی طرف سے کچھ بعض احکام تبدیل کر کے بیان کرنا شروع کر دے، تو اللہ رسول کی گردن کو بھی کاٹ دے گا. فما منکم من احد عنہ حاجزین، اور تم میں سے کسی کی طاقت نہیں کہ اللہ کو اس کام سے روک سکے، اتنی دھمکی دے رہا اللہ. تو جس رسول کو جو افضل انبیاء ہے، اشرف انبیاء ہے، اس کو بھی اللہ کے احکام میں تبدیل کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اللہ اس کی گردن کو بھی کاٹ دے گا، اس کی جو شہرت کو بھی کاٹ دے گا، تو باقی اور امتی کا کیا حساب ہے؟ وہ کیسے جو ہے اللہ کے احکام کے اندر تبدیلی کر سکتا ہے؟ عزیز، آپ نے ملاحظہ کیا کہ 200 احکام کے قریب تبدیل کر دیے گئے، بدعتیں پھیلائے گئے، جس کے نتیجے میں کفر و گمراہی پھیل گئے اور پھر مسلمان ذلیل ہو کر کے رہ گئے. یہ بھی وہ تھا کہ غدیر کو چھوڑ دینا کا نتیجہ تھا کہ ساری برائیاں ہم پر آ گئیں. اگر اہل بیت کے دامن کو تھام لیا ہوتا اور غدیر کو مان لیا تو یہ سارے مسائل پیش نہ آئے ہوتے. عزیزو، لیکن جب ہم دوسروں کو دیکھتے ہیں تو پہلے ہمیں اپنے نفس کی طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے. خالی ہم دوسروں کو نہ کہیں بلکہ اپنے اندر بھی دیکھیں کہ کوئی خرابی پیدا نہ ہو جائے. اس لیے اگر ہمارے اندر سے بھی کچھ لوگ ایسی خرابی پیدا کر رہے ہیں کہ علی کو خدا بنا کر کے پیش کر رہے ہیں، خصوصاً شعر و شاعری کے اندر، تو اس کو بھی روکنے کی ضرورت ہے. وہ واقعاً شرک ہے. خالی ہر وقت جو شرک باطل نہیں ہوتا، شرک شرک کر کے غلط، لیکن کبھی کبھی واقعا شرک ہو جایا کر. اس لیے کہ جس نصیریوں نے علی کو خدا کہنا شروع کیا تھا، علی نے اسی نصیریوں کو زندہ زندہ آگ کے اندر جلا دیا. تو یہ جو ہے ہمارے وہاں بھی جو ہے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ خالی علی کی تعریف کرے تو کافی نہیں، وہ ایسا تعریف کرنے لگے کہ خدا ہی بنا دے یا رسول اللہ سے بڑھا دے، تو ایسے آدمی بات قبول قابل قبول نہیں. ہم دوسروں کو بھی دیکھتے ہیں، اپنے آپ کو بھی دیکھنا ہے کہ ہم میں بھی کوئی خرابی پیدا نہ ہو، ہمارے اندر بھی کوئی عقیدے کی خرابی پیدا نہ ہو جائے، عمل کے لحاظ سے بھی خرابی پیدا نہ ہو جائے. بعض اوقات یہ دیکھا جاتا ہے کہ نماز کے لحاظ سے انسان کوتاہی کر پائے، احکام الہی کے لحاظ سے عمل کے میدان میں کوتاہی ہو جائے. تو ہم میں بھی جو عمل کے لحاظ سے پرواہ کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن کوہ طور پر جاتے ہیں اور جانے کے بعد اپنی قوم کی حاجتیں پیش کرتے ہیں، اپنی قوم والوں نے جو دعائیں کرنے کے لیے کہا تھا دعائیں کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد مسائل جو بھی ڈسکس کرنا تھے قوم کے وہ ڈسکس کیے. اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام چلنا چاہتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ایک بات آئی کہ ایک سوال کر لیا جائے، اور وہ دل میں بات یہ آئی کہ پروردگارہ کوئی ایسا طریقہ بتا دے کہ جس کے ذریعے سے ہماری زندگی گزارنا آسان ہو جائے. ہمیں زندگی گزارنا، اپنی زندگی گزارنے میں کبھی کبھی مشکلات پیش آتی ہیں،
خصوصاً نبوت کی تبلیغ کا جو مسئلہ ہے اس میں بڑی پریشانیاں پیش آتی ہیں. وہ علماء ذات جانتے ہیں کہ تبلیغ میں کتنی مشکل پیش آتی ہے کہ کسی کو کوئی بات نصیحت کی کر دے الٹا جو الزامات و تہمت لگنا شروع ہو جاتے ہیں, مختلف قسم کی جو اذیتیں دینا شروع کر دیتے ہیں. تو حضرت موسیٰ بھی جو ہے چونکہ تبلیغ اور نبوت کے کام کو پہنچا رہے تھے اس لیے عوام اتنی جلدی مانتی نہیں ہے بلکہ الٹے الزامات لگا دیا کرتی ہے. چنانچہ کا پروردگارہ کوئی ایسا راستہ بتا دے کہ جس سے زندگی گزارنا آسان ہو جائے. پروردگار عالم نے کہا کہ اگر کوئی شخص چار باتوں پر عمل کرے گا تو اس کے لیے زندگی گزارنا آسان ہو جائے گا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان یہ سوچے کہ اللہ نے انسان کا رزق معین کر دیا. اس سلسلے میں جب ملک الموت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے ملک الموت کو بھیجتا ہے, پروردگار عالم ملک الموت کو بھیجتا ہے اور ملک الموت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے ہیں. جیسے ہی آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ملک الموت سے پوچھا کہ آج کس لیے تشریف لائے ہو, کیونکہ ملک الموت کبھی کبھی ایسے ہی بات چیت کرتے ہیں اور دوسرے کاموں کے لیے آیا کرتے ہیں. آج پوچھا کہ آج کس لیے آئے ہو, ملک الموت نے کہا کہ آج آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں. ویسے تو ملک الموت کسی سے گفتگو نہیں کرتا ہے, نہ ایک سیکنڈ پہلے نہ ایک سیکنڈ بعد, بالکل عین وقت پر ملک الموت روح قبض کہتے, ایک سیکنڈ کی بھی کسی کو مہلت نہیں دیتا ہے. لا یتقدم ولا یتاخر, نہ مقدم ہوتا نہ مؤخر ہوتا, بالکل عین ٹائم پر جو روح کو قبض کیا کرتا, اس نے ذرا بھی مہلت ملک الموت نہیں دیا کرتا. چنانچہ حضرت موسیٰ نے پوچھا ملک الموت سے کہ اچھا جب تم میری روح قبض کرنے کے لیے آئے ہو کیا مجھے اتنی اجازت دیتے ہو کہ میں اپنے گھر والے سے الوداعی ملاقات کر لوں؟ ملک الموت نے کہا یہ تو میرے اختیار میں نہیں, پروردگار عالم اجازت دے گا تو کام ہو سکتا ہے. پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کی, پروردگار عالم کی طرف سے اجازت ملی حضرت موسیٰ کو کہ اپنے گھر والوں سے آخری ملاقات کر لے, پھر ملک الموت روح قبض کرے گا. چنانچہ حضرت موسیٰ اپنے گھر والوں سے ملنے کے لیے چلے, ایک ایک بچوں سے ایک ایک بیوی بچوں سے ملتے ملتے آخری میں جب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی چھوٹی سی بچی سے ملتے ہیں, ان کو گود میں اٹھاتے تو بے اختیار حضرت موسیٰ کو رونا آ جاتا ہے کہ میرے جانے کے بعد اس بچی کی سرپرستی کون کرے گا, اس بچی کی دیکھ بھال کون کرے گا, اتنی چھوٹی ہے کہ اس کی نگہداشت کون کرے گا. یہ ذہن میں بات آئی اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں ارشاد فرمایا کہ پروردگارا اگر میں نہ رہا تو اس چھوٹی سی بچی کی سرپرستی اور اس کی نگہداشت کا کام کون انجام دے گا. ایک مرتبہ وحی الہی ہوئی کہ موسیٰ جاؤ اپنے گھر سے باہر نکلو اور باہر نکلنے کے بعد تمہارے گھر کے سامنے جو دریا ہے اس دریا پر اپنا عصا مارو جس طرح عصا فرعون کے وقت عصا مارنے سے دریا خشک ہو گیا تھا, اسی طریقے سے جاؤ عصا مارو دریا خشک ہوگا. چنانچہ حضرت موسیٰ چلے, سامنے ہی دریائے نیل بہ رہا تھا گھر کے سامنے ہی, عصا مارا جس کے نتیجے میں سامنے کا حصہ خشک ہو گئے. پروردگار عالم کی طرف سے وحی آئی کہ موسیٰ اب اس خشک علاقے میں اتر کر پتھر کو دیکھو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہاں تو بہت سارے پتھر نظر آ رہے ہیں. کہا وہ پتھر دیکھو جس میں لکیر لکیر بنی ہوئی اور کچھ نقشے بنے ہوئے ہیں, اس پتھر کو اٹھاؤ. کہا پروردگار ہے یہاں پر تو ایسا کوئی پتھر نظر نہیں آتا. کہا پتھروں کو اٹھا کر کے نیچے دیکھو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک ایک پتھر کو اٹھا کر کے نیچے دیکھنا شروع کیا تو ایک پتھر نظر آیا جو رنگین بھی تھا اور ساتھ ساتھ اس میں لکیریں بھی بنی ہوئی تھی, نقشے بھی بنے ہوئے تھے. کہا حضرت موسیٰ سے اس پتھر کو اٹھاؤ اور پتھر کو اٹھا کر کے اس کو الٹا پلٹو. پلٹ دینے کے بعد پھر دیکھو کہ اس کے اندر ایک سوراخ بنا ہوا ہے, اس سوراخ کے اندر دیکھو. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پتھر کو الٹا پلٹنے کے بعد اس کے اندر جو سوراخ تھا اتنا چھوٹا تھا کہ عام آدمی کو تو نظر نہیں آتا لیکن نبوت کی نگاہیں تھی اس لیے نظر آیا. چنانچہ اس پتھر کو الٹ کر کے جب دیکھا تو اس کے اندر جو ہے وہ نظر آنا شروع ہوا. کہا کیا نظر آ رہا ہے؟ کہا سوراخ کے اندر ایک کیڑا رینگتا ہوا نظر آ رہا. کہا اس کے منہ میں دیکھو کیا ہے؟ کہا اس کے منہ میں پروردگارا ایک درخت کی پتی دبی ہوئی ہے جس کو یہ کیڑا چبا رہا ہے، کہا اے موسیٰ دریا کے درمیان پتھر کے نیچے پتھر کے الٹی سائڈ پر سوراخ کے اندر ایک کیڑا، اس کو بھی خدا اس کے رزق دینے سے فراموش نہیں کرتا تو تیری بچی کو کیسے فراموش کر دے گا؟ اللہ نے رزق کا وعدہ کیا، لیکن رزق کا وعدہ کرنے کے ساتھ ساتھ پروردگار عالم جو ہے یہ رزق کا وعدہ تو کرتا ہے لیکن کبھی کبھی کسی کا رزق ٹوٹ جاتا، کسی کا رزق جو کم ہو جایا کرتا، کسی کا رزق جو بند ہو جایا کرتا۔ اللہ نے رزق کا وعدہ کیا اس کے باوجود رزق ٹوٹ جاتا، رزق کم ہو جایا کرتا۔ اس کی اصل میں دو وجہ ہوا کرتا، دو اہم وجہ ہیں، اور دو اہم وجہ دو پیغمبروں کے واقعے کے ذیل میں آپ کے سامنے آئیں گے۔ دو پیغمبر، ایک کی دعا ہے اور دوسرے کی بد دعا ہے۔ ایک پیغمبر نے واقعہ دیکھ کر بد دعا کی تو دوسرے پیغمبر نے واقعے کو دیکھ کر دعا کی، اور ان دونوں پیغمبروں کی دعا بد دعا کے درمیان 14 سال کا عرصہ گزرا۔ چنانچہ پیغمبر، پہلے پیغمبر مختلف گاؤں سے گزرتے ہوئے فلسطین و بابل کے علاقے سے دریائے نیل کے قریب پہنچے، اور پہنچنے کے بعد دیکھا کہ وہاں پر ایک گاؤں آباد ہے، دریا کے کنارے سے گاؤں آباد ہے۔ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ وہاں پر ہمیشہ پانی رہا کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے ان کی ہری بھری گھاس اور ہمیشہ فصلیں تر و تازہ رہا کرتی ہیں، اس لیے کہ فصلوں کے لیے ہمیشہ پانی کی ضرورت ہوا کرتی، اور پرانے زمانے کے اندر سارا اقتصاد کا نظام ہی کھیتی باڑی اور بھیڑ بکریوں کو پالنا تھا۔ وہ سارے اس زمانے میں کوئی کارخانے کارخانے نہیں تھے، وہاں پر کوئی ٹیکنیکل کام نہیں تھا، وہاں پر کوئی ٹیکنالوجی والا کام نہیں تھا، اس زمانے میں بہت سادہ زندگی تھی، یہی کھیتی باڑی اور بھیڑ بکریوں کو پالنا تھا۔ چنانچہ یہ چیز کسی کے پاس ہوتی، پانی کسی کے پاس ہوتا تو وہ بہت امیر علاقہ شمار ہوتا، چنانچہ بہت امیر علاقہ، اس لیے کہ ہر وقت ان کے پاس پانی رہتا تھا دریا کی وجہ سے، اور باقی علاقے وہ تھے جو بیچاروں سے دریا بہت دور تھا، اور دریا دور ہونے کے ساتھ ساتھ ہمیشہ ڈپینڈ کرتے تھے اس بات کے اوپر کہ بارش ہو تو ان کی فصلیں ہوں، بارش نہ ہو تو پھر اس کے نتیجے میں ان کا رزق بند ہو جاتا، ان کا رزق جو کم ہو جایا کرتا تھا، ان کے اندر پریشانی واقع ہو جایا کرتی۔ چنانچہ رزق مسئلے میں بڑے پریشان ہوتے ہو، رزق کے مسئلے میں پریشانی کے عالم میں پیغمبر، پہلے پیغمبر مختلف گاؤں سے ہو کر کے آئے، دیکھا کہ اس سال چونکہ بارش نہیں ہوئی اس لیے بہت سے گاؤں والے بھوک کی وجہ سے بلک رہے ہیں، اور ان کے بچے جو ہے قحط سالی کی وجہ سے مر رہے ہیں، لیکن وہ آ کر کے اس گاؤں والوں سے کہتے ہیں کہ تھوڑی سی روٹی ہمیں دے دو، تھوڑا سا کھانا ہمیں دے دو، پھر بھی جو ہے ان گاؤں والوں کے بچے بلک بلک کے مر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ گاؤں والے کچھ بھی روٹی دینے کے لیے تیار نہیں، بلکہ الٹا کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارا مال ہے، یہ تو ہم نے کمایا ہے، یہ تو ہم نے محنت کی، ہم دوسروں کو کیوں دیں؟ لیکن دو فکر ہوا کرتے کہ انسان کے پاس مال ہوتا ہے یا تو قارون کی فکر ہوتی ہے یا حضرت خدیجہ کی فکر ہوا کرتے۔ قارون فکر یہی ہے کہ اگر مال آئے گا تو کسی کو نہیں دے گا، بلکہ حضرت موسیٰ کو بھی نہیں دینے کے لیے تیار تھے۔ حضرت موسیٰ قارون کے کزن تھے، کزن ہونے کے باوجود دینے کے لیے نہیں تیار تھے، نبی خدا تھے اس کے باوجود دینے کے لیے تیار تھے، اس لیے کہ قارون کا جملہ یہی تھا کہ ہم نے اپنی عقل سے کمایا، ہم نے اپنی محنت سے کمایا، ہم نے اپنے علم سے کمایا، ہم کسی دوسرے کو کیوں دیں؟ یہ جو قارون کا جملہ تھا، وہ جو ہے قارون کی صفت والے لوگ بھی یہی کہیں گے کہ ہم دوسروں کو کیوں دیں، دوسروں کی حاجت ہم کیوں پوری کریں۔ لیکن حضرت خدیجہ کی بات کیا ہے، وہ تو کہنے سے پہلے ہی یہ جملہ کہا کرتی کہ جو خدا نے ہمیں مال اپنے خزانے سے دیا ہے وہ خدا ہی کے راستے میں خرچ ہونا چاہیے، چنانچہ اپنی ساری دولت دین کے راستے پر لوٹا دی، تو الگ الگ فکروں کا نام ہے۔ چنانچہ اب یہ گاؤں والے جو خوشحال ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں دوسرے گاؤں والوں سے کہ ہم جو ہے اپنا مال تمہیں کیوں دے؟ وہ لوگ بیچارے کہتے تھے کہ آپ اپنے خرچ کرنے کے بعد، آپ اپنے استعمال کرنے کے بعد جو چیز آپ کے پاس بچ جاتی ہے، جو روٹیاں آپ کے پاس بچ جاتی ہے، فالتو کی روٹیاں پڑی ہیں انہی میں سے ہمیں کچھ دے دو، پھر بھی وہ گاؤں والے دینے کے لیے تیار نہیں ہوا کرتے تھے. اور ایک سبب انسان کی روزی کے ختم ہو جانے کا یا روزی کے کم ہو جانے کا یہی ہے کہ جب ضرورت مند آئے اور ضرورت مند بھی اتنا شدید ضرورت مند ہو کہ جس کی وجہ سے اس کے بچے بلبلا رہے ہوں اور بچے جو ہیں وہ بھوکے مر رہے ہوں, اس کے باوجود کسی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے تیار نہ ہو, تو پروردگار عالم کو یہ بات اچھی نہیں لگتی ہے اور اس کے نتیجے میں روزی ٹوٹ جایا کر. ایک سبب یہ ہوا کر. اور دوسرا سبب تو اس سے بھی اہم ہے کہ یہ لوگ دوسروں کو تو روٹی دینے کے لیے تیار نہیں تھے, بلکہ روٹی جو اضافی ہو جایا کرتی تھی اس کو ٹوائلٹ میں ٹیشو پیپر کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دی. اور کتنا برا لگ رہا کہ ٹوائلٹ میں ٹیشو پیپر کے طور پر روٹی کو استعمال کیا جائے, ہمیں کتنا برا لگتا ہے. اور یہ جو بے احترامی تھی, یہ رزق کی بے احترامی, یہ روٹی کی بے احترامی, یہ بھی پروردگار عالم کو پسند نہیں آیا کر. یہ اتنی گستاخی رزق کی, اتنی گستاخی روٹی کی جس کے نتیجے کے اندر رزق ٹوٹ جایا کر. یہ دو سبب جو ہے اہم ہیں کہ کسی کی ضرورت کو پورا نہ کیا جائے اور پھر دوسری طرف سے رزق کی بے احترامی کی جائے. اور پھر صرف یہی نہیں کہ ہم جو ہے ٹوائلٹ پیپر کے طور پر جو ہے ٹوائلٹ کے اندر جو ہے روٹی کو ٹیشو پیپر کے طور پر استعمال کیا جائے, بلکہ اگر کوئی شخص ویسے غریبوں کی مدد نہیں کر رہا, غلط غلط کاموں میں استعمال کر رہا ہے, کبھی شراب میں خرچ کر رہا ہے پیسے کو, کبھی جو ہے جوا میں خرچ کر رہا ہے, کبھی جو ہے اور بدکاریوں میں خرچ کر رہا ہے, تو یہ شراب اس ٹیشو پیپر کے طور پر ٹوائلٹ کے اندر استعمال کرنے سے بھی بدتر ہے. شراب میں جو استعمال ہوتا ہے, یہ جو حرام میں استعمال ہوتا ہے, پروردگار عالم کو رزق اور روٹی حرام میں استعمال ہوتا ہوا بھی پسند نہیں کیا کرتا. اس کے نتیجے میں رزق کے اندر کمی ہو جاتی, رزق کے اندر جو کوتاہی ہو جایا کرتی, رزق کے اندر جو ہے وہ بالکل بند ہونے کا بھی امکان ہو جایا کرتا, قحط پڑ جانے کا امکان ہوتا اور یہ مسائل کھڑے ہو جایا کرتے. چنانچہ جب جو ہے یہ لوگوں نے دینا بند کر دیا اور دینے کے لیے تیار نہیں تھے, تو ایک نبی خدا جب وہاں سے گزرے اور دیکھا کہ یہ لوگ ٹیشو پیپر کے طور پر روٹی کو استعمال کر رہے ہیں, نبی خدا نے دیکھا تو تعجب سے دیکھ کر ایک مرتبہ نبی خدا کی زبان سے بے اختیار جملہ نکلا کہ پروردگارہ ان کے پاس اتنی روزی ہے, اتنی روٹی ہے کہ یہ لوگ رزق کی اتنی بے احترامی کرے کہ ٹوائلٹ پیپر کے طور پر ٹوائلٹ کے اندر جو ہے اس کو ٹیشو پیپر کے اندر استعمال کرتے ہیں. ان کو دکھا دے کہ روٹی کی کیا قیمت ہوتی ہے. بس یہ بد دعا نبی خدا کی زبان سے نکلنا تھا. ایک مرتبہ وہ جو بد دعا نکلی بے اختیار, اس کے نتیجے میں پروردگار عالم نے وہ دریا جو دریا کے قریب گاؤں تھا, دریا ہی آہستہ آہستہ سوکھ گیا اور دریا کا راستہ پروردگار عالم نے کسی اور طرف موڑ دیا. ابتدا میں تو انسان کو یہ لگا, اچھا یہ بھی ایک بڑی بات ہے کہ جب انسان کسی جگہ پر پیدا ہوتا ہے تو سمجھتا ہے کہ یہ میرا اپنا فخر نہیں, یہ اللہ کا کرم ہے کہ کسی جگہ پیدا ہوا اس کے نتیجے کے اندر اس کو روزی مل رہی ہے, اس کا کوئی بڑا کمال نہیں, ہو سکتا تو اس کو دوسرے کسی گاؤں کے اندر پیدا کرتا, لیکن پروردگار عالم کا احسان ہے کہ اس جگہ پہ پیدا کیا, اس کا کوئی کمال نہیں, یہ اللہ نے خاص طور پر عنایات کی دی. اس اللہ کی نعمت کو فراموش کر کے اس کا شکرانہ ادا کرنے کے بجائے ناشکری کرنا شروع کر دیتا تو پروردگار عالم نعمتوں کو چھین لیا کرتا. چنانچہ اب جو بد دعا کے نتیجے میں دریا سوکھ گیا, دریا سوکھنا تھا کہ ایک مرتبہ پہلے تو ان کو احساس نہیں ہوا, اس لیے کہ ان کے پاس ڈھیروں روٹیاں پڑی ہوئی تھی, ڈھیروں کھانے پینے کا سامان پڑا ہوا تھا, پہاڑ لگے ہوئے تھے, گودام کے گودام بھرے ہوئے تھے. چنانچہ چونکہ پہلے سے ہی بہت ساری غذا جمع کی ہوئی تھی اور کسی کو دیتے بھی نہیں تھے, اس لیے ان کے پاس بہت کھانے کے ڈھیر لگے ہوئے تھے. ابتدا میں تو ان کو احساس نہیں ہوگا ہمارا دریا سوکھ گیا. آہستہ آہستہ جب دریا سوکھنے کے بعد روٹیاں ختم ہو گئی تو اب تھوڑا سا ان کو احساس ہونے لگا کہ اچھا یہ تو دریا ہم سے دور چلا گیا اور اس کے نتیجے میں ہماری فصلیں بند ہو گئی, اب کیا کریں, کوئی راستہ ہی نہیں, روٹی جو ہے اس کا سلسلہ ہی بند ہو گیا, بارش بھی اس سال نہیں ہو رہی, اس کے نتیجے میں جو حیران و پریشان ہے کہ کرے تو کیا کرے. آخر میں مجبور ہو کر وہی ٹیشو پیپر کے طور پر جو ٹوائلٹ میں روٹیاں استعمال کی ان کو صاف کر کر کے پھر پروردگار عالم نے ایسا کام کیا کہ ان کو کھانا پڑی دوبارہ یہی روٹی کھا رہے ہیں. وہی روٹی کی جو بے احترامی کی تھی دوبارہ اسی روٹی کو کھانا پڑ رہی ہے. اب روٹیاں جو ٹوائلٹ پیپر کے طور پر استعمال کی گئی تھی وہ بھی پہاڑ کے پہاڑ تھے, وہ بھی ختم ہو گئے. آخر روٹی جو ہے قارون کا خزانہ بھی ختم ہو جاتا ہے اگر کوئی آمدنی نہ ہو, تو اس کے نتیجے میں روٹیاں بھی وہ بھی ختم ہو گئی. پھر کرے تو کیا کرے, اب حیران و پریشان. یہاں تک کہ 14 سال کا عرصہ گزر گیا. 14 سال کے عرصے کے بعد پھر ایک اور پیغمبر وہاں سے گزرے, اسی گاؤں سے جہاں پر ٹوائلٹ پیپر کے ذریعے سے روٹی استعمال ہوتی تھی. اسی گاؤں سے جو گزرے تو دیکھا کہ 2 عورتیں آپس میں لڑ رہی ہیں, اور لڑتے لڑتے ایسا سخت جھگڑا ہو رہا ہے کہ پیغمبر خدا نے دیکھا کہ نہیں, ان جھگڑے کو سلجھانا ضروری ہے. اس لیے کہ مومن کا کام ہوتا ہے کہ جو جھگڑے کو الجھائے, جو جھگڑے کو سلجھائے اور اس کو ختم کرنے کی کوشش کرے. چنانچہ پیغمبر آگے بڑھے, اور آگے بڑھنے کے بعد 2 عورتوں سے پوچھا کہ آخر تم لوگوں کا جھگڑا کیا ہے. آپ سنیے گا ایسی بات بتائے کہ پیغمبر کی آنکھوں سے آنسو آ گئے, بہت عجیب و غریب. ایک 2 عورتیں جو آپس میں کہہ رہی تھی, آپس میں جو لڑ رہی تھی, پوچھا کہ بات کیا ہے. کہا کہ اصل بات یہ کہ دیکھو اس عورت کا میرے ساتھ ایک معاہدہ ہوا تھا کہ جب جو ہے کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے تو ہم نے طے کیا تھا کہ پہلے ایک عورت اپنا بچہ ذبح کرے گی, اور ذبح کرنے کے بعد دونوں مل کر کے یہ بچے کا گوشت کھائیں گے, دونوں مل کر کے بچے کا گوشت کھائیں گے. چنانچہ میں نے اپنے بچے کو ذبح کیا, اور ذبح کرنے کے بعد ہم دونوں نے مل کر کے اس گوشت کو کھایا. ہفتہ 2 ہفتہ چلایا, لیکن اب گوشت کتنا چلتا, ختم ہو گیا. ختم ہونے کے بعد معاہدہ تھا کہ اب پھر اس کے بعد وہ ذبح کرے گی. اب جب ذبح کرنے کی باری آئی تو اس کی باری ہے کہ وہ ذبح کرے, لیکن وہ عورت انکار کرے گی, میں اپنے بچے کو ذبح نہیں کروں گی. اب جب نہیں کر رہی ہے تو یہ عورت کہتے کہ اگر تمہیں جو ہے نہیں ذبح کرنا تھا تو پہلے سے بتانا چاہیے, تاکہ میں اپنے بچے کو گوشت خود ذبح کر کے خود اکیلے کھاؤں. تم نے کیوں جو ہے ہمارا گوشت کھایا ہے, اس لیے تمہیں اپنے ذبح کرنا پڑے گا. اب بچے کو ذبح کر کے کھانے کی بات اتنی سخت لگ رہی ہے کہ رسول خدا اس زمانے کے نبی کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. کہا اتنا سخت مرحلہ ہے کہ روٹی جو ہے ان کے لیے اتنا بڑا پرابلم بن گئی, کھانا اتنا بڑا پرابلم بن گیا, بچے کو ذبح کر کے کھا رہے ہیں, آنکھوں سے آنسو آ گئے. خدا نہ خواستہ کسی اور پر بھی ایسا امتحان نہ جائے, اور کبھی رزق کی بے احترامی ہوتے تو یہ امتحان پروردگار عالم لیتا ہے کہ اگر تم نے رزق کی بے احترامی کی تو پروردگار عالم اس علاقے کے اندر روزی کو اٹھا دیتا ہے کہ اچھا روٹی کو اتنی جو ہے کم روکا دیے, سونا چاندی کھایا نہیں جا سکتا, موتی اور ہیرے کھائے نہیں جا سکتے, گندم کا دانا چاہیے, باجرے کا دانا چاہیے, چاول کا دانا چاہیے انسان کو کھانے کے لیے. ان چیزوں کے علاوہ باقی سونا چاندی کھانے والی چیز نہیں ہے. سونا چاندی ڈھیر بھی لگا دیں ایک لقمہ کھانا نہیں ملتا ہے اس میں. اس وقت کھانے کی اتنی اہمیت ہو جایا کرتی. چنانچہ نبی خدا نے جو ہے بارگاہ الہی میں دعا کی کہ پروردگارہ ان لوگوں نے اپنے رزق کی بے احترامی کا عذاب دیکھ لیا, ان کو پتہ چل گیا کہ روٹی کی قیمت کیا ہوتی ہے, چنانچہ ان پر سے یہ عذاب اٹھا لے. پروردگار عالم نے یہ عذاب اٹھا لیا, اور دریا کا رخ پھر دوبارہ ان کے گاؤں کی طرف بہا دیا. چنانچہ 14 سال کا عرصہ گزرا اس دو نبی کی دعا بد دعا کے درمیان, جس میں پتہ چل گیا کہ روزی کی بے احترامی, رزق کی بے احترامی ایک سبب بنتی ہے کہ انسان کی روزی کم ہو جائے یا روزی بند ہو جائے. خود ہم سبب بنتے ہیں, اللہ کی طرف سے کوئی کوتاہی نہیں ہے, ہم خود سبب بنتے ہیں کہ روزی کی بے احترامی ہوتی ہے, اور اس کے نتیجے کے اندر اللہ کی طرف سے رزق بند ہو جایا کرتا ہے. چنانچہ یہ ہم سوچتے ہیں کہ اپنے ٹیشو پیپر کے طور پر روٹی کو استعمال کرنا کتنا برا لگ رہا ہے, لیکن اگر کوئی شخص اپنے پیسے شراب میں استعمال کر رہا ہو, اپنے پیسے جوا میں استعمال کر رہا ہو, اپنے پیسے غلط کیبل میں استعمال کر رہا ہو, اپنے پیسے جو ہے بدکاریوں میں استعمال کر, یہ بدکاری, یہ شراب, یہ جوا کا جو پیسہ, یہ بھی رزق کی بے احترامی, اس لیے کہ پیسہ غلط جگہ پر استعمال ہو. جس طرح روٹی کو ٹوائلٹ پیپر کی طرح تحفہ استعمال کیا ہے, غلط رزق کی بے احترامی ہو رہی. اس طرح یہ غلط استعمال کرنا یہ بھی رزق کی بے احترامی, بلکہ یہ رزق کی بے احترامی اس ٹوائلٹ پیپر کے ذریعے سے ٹشو پیپر کے تحفہ استعمال کرنا اس سے بھی بدتر ہے, یہ تو اور مصیبت پھیلاتا. اس لیے یہ چیزیں یہ گناہ ہوتے ہیں کہ جو انسان کے رزق کو چھین لیا کرتے ہیں, رزق کو کم کر دیا کرتے ہیں. بلکہ اس کے مقابل میں یہ کہا گیا کہ انسان کو اپنا رزق بڑھانا ہے. بڑھانے کے لیے دو اہم نسخے ابھی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ جس میں سورہ طلاق کی دوسری اور تیسری آیت دوسری کے درمیان میں سے کہ جہاں پر ڈیڑھ آیت سے شروع ہوتا ہے, جس میں سورہ طلاق میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, جو بھی اللہ کا تقوی اختیار کرے, تقوی یعنی گناہوں سے بچنا, جو بھی اللہ کے راستے میں گناہوں سے بچے گا یجعل لہ مخرجا, اللہ اس کو ہر پریشانی سے نکلنے کا کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکالے گا. ویرزقہ من حیث لا یحتسب, اور اس کے لیے ایسی جگہ سے روزی عطا کرے گا جس کو وہ سوچ بھی نہیں سکتا. ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ, اور جس نے اللہ پر بھروسہ کر کے گناہوں کو چھوڑ دیا اللہ ہی اس کے لیے کافی ہوا کرتا. آپ نے ملاحظہ کیا اور اس آیت کو پڑھنا ہے قدرن تک, ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ ان اللہ بالغ امرہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا. قدرن تک جو آیت کو پڑھنا ہے من یتق اللہ سے لے کر دس مرتبہ صبح کی نماز کے بعد سورہ طلاق کی ڈیڑھ آیت سے لے کر تین آیت تک پڑھنا, اور یہ روزی میں برکت ہونے کا سبب پڑھنے سے بھی ہے, اور اگر کوئی اس پر عمل کرنا شروع کر دے تو پھر کیا ہی کہنا. اور اصل پڑھنے کا مقصد ہی ہے کہ مومن کی توجہ دلائی جائے کہ اس کے اندر کیا پیغام دیا جا رہا ہے, پیغام کی روح کی طرف بھی توجہ دے اور اس پر عمل کرنا بھی شروع کر دے. تو کیا کہنا, پروردگار عالم یقیناً یقیناً اس کے رزق میں اضافہ فرمائے گا. اور پھر ابن مسعود ان کے پاس خلیفہ سے وہ آتے ہیں اور وہ بھی خاص وجہ سے آتے ہیں, اور آنے کے بعد ابن مسعود سے کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں تمہارے لیے کچھ جائیداد دے دوں. کہا کہ مجھے کسی جائیداد کی ضرورت نہیں ہے. کہا اچھا تمہاری بیٹیوں کے لیے کچھ سامان کر دو تاکہ ان کے جہیز کا انتظام ہو جائے. کہا کہ نہیں, میں نے اپنی بیٹیوں کو سورہ واقعات سکھا دیا کہ میں نے رسول اللہ کی زبانی سنا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ جو رات کو سوتے وقت عشاء کی نماز کے بعد اگر سورہ واقعہ کی تلاوت کرے گا تو زندگی میں اس کو رزق کی کبھی پریشانی نہیں ہوگی, اور میں نے اپنی بیٹیوں کو یہ سکھا دیا ہے اس لیے اب میری بیٹیوں کو مجھے رزق کے حوالے سے کوئی پریشانی نہیں ہے, اس لیے مجھے تمہارے مال و دولت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. چنانچہ یہ بھی ہے ساتھ ساتھ اگر خدا آپ کو مکہ لے جائے اور وہاں پر حج و زیارت کی توفیق ہو, عمرہ کی توفیق ہو جائے, تو ایک عمل بہت خاص الخاص ہے کہ جس میں رزق کے حوالے سے خاص حوالہ دیا گیا کہ صفا کے پہاڑ پر بیٹھ کر سورہ احزاب کے برابر 72 یا 74 آیتیں ہیں, ان 74 آیتوں کو چاہے سورہ احزاب کی ہوں یا سورہ احزاب کے علاوہ کوئی اور آیتیں ہوں ان کو پڑھیں, اس کے نتیجے پروردگار بالکل جو بینک رپٹ ہو گیا تھا, بالکل کنگلا ہو گیا تھا, اس کے لیے بھی پروردگار عالم ایسا راستہ نکالتا ہے کہ وہ ایک ہی سال کے اندر پروردگار عالم ان کو رزق میں اتنی برکت دیتا ہے کہ جس کے نتیجے دوبارہ دوسرے سال بھی انسان حج کے لیے جا سکے, دوبارہ جو ہے وہ اتنا جو ہے مالی لحاظ سے مستحکم ہو جاتا ہے کہ پھر اس کو پھر کسی چیز کی ضرورت نہیں رہا کرتی ہے. ایک دفعہ مولانا خالد صاحب نقل کر رہے تھے کہ یہی بات ہم نے حج کے قافلے میں نقل کی, تو اس کے نتیجے میں دوسرے سال حج کے قافلے میں وہی صاحب جنہوں نے یہ عمل کیا تھا وہ آئے ہمارے پاس اور کہنے لگے کہ ہم جو بینک کرپٹ ہو گئے تھے اور ہمارے پاس بالکل کنگال ہونے کے ساتھ بینک کا اتنا قرضہ چڑھ گیا تھا جس کی اسے بہت ٹینشن میں تھا, لیکن آپ نے یہ عمل بتایا جس کے نتیجے عمل انجام دیا, آج میں ایک ہی سال کے اندر کروڑ پتی بن چکا ہوں. مولانا صاحب کہنے لگے آپ کے کروڑ پتی بننے سے ہمیں کیا فائدہ ہوا, ہمیں تو مٹھائی کا ڈبہ تک نہیں ملا ہے. تو یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی جو ہے انسان کو یا عمل ایسا لگ جایا کرتا کہ جس کے نتیجے میں انسان کو بڑی برکتیں ملا کرتی. اور ایک عمل تو ایسا ہے کہ زندگی میں انسان کو کبھی ایسی پریشانی آ جائے کہ اس پریشانی کا حل کہیں سے نظر نہ آ رہا ہو. تو پروردگار عالم نے شہزادی کے حوالے سے یہ عمل ایسا نقل کیا ہے, ایسا نقل کیا کہ کوئی بھی بہت مشکل سے مشکل زمانہ ہے, جان کا خطرہ ہو, عزت کا خطرہ ہو, مال کا بہت بڑا خطرہ ہو, تو اس وقت جو ہے انسان آخری مرحلے میں یہ عمل انجام دے جو شہزادی کے نام کا عمل ہے. انشاءاللہ وہ کل کی تقریب میں اگر موقع ملا تو عرض کریں. چنانچہ اصل بات یہی کہی جا رہی کہ غدیر کے رخ کو موڑ کر دوسروں نے دوسرے رخ کو اختیار کیا, لیکن ان کی بات کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی بات کو بھی مد نظر رکھنا ہے. اور روزی کے حوالے سے روزی اللہ کسی کی کم نہیں کرتا ہے, ختم نہیں کرتا ہے, جب تک کہ اس میں یہ دو پریشانیاں نہ ہو جائے, یہ دو مسئلے نہ ہو کہ ایک طرف جو ہے ضرورت مند کی ضرورت کو پورا نہ کرے اور دوسری طرف رزق کی بے احترامی نہ کرے, تب تک روزی بند نہیں. یا پھر روزی کا دروازہ ایک اس وقت بھی بند ہوتا ہے کہ جب انسان آزمائش و امتحان کی منزلت میں ہوتا ہے. اسی لیے آپ کربلا والوں کو دیکھیں گے کہ کربلا والے 3 دن کے بھوکے پیاسے تھے, ان میں تو کوئی کمی نہیں تھی, لیکن پھر بھی وہاں پر 3 دن کی بھوک و پیاس برداشت کرنا پڑا, اس لیے کہ وہاں پر امتحان کا مرحلہ تھا. آپ صرف سید سجاد کے جملہ سے تو شام غریباں کے بعد مولا سجاد سجدے میں جاتے ہیں عشاء کی نماز کے بعد اور صبح کی اذان تک اور نماز شب تک سید سجاد سجدے میں ہیں اور یہی ایک جملہ کہتے جا رہے ہیں, الحمدللہ وشکر للہ علی ما ابلانا, تمام تعریف اللہ کے لیے اور شکر ہے اس خدا کا جس نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہمارا امتحان لے. پروردگار کسی کا امتحان خامہ خانی لیا کرتا ہے, جس میں قابلیت پیدا ہو جاتی ہے اسی کا امتحان لیا جاتا ہے. اور سید سجاد کا تو غیرت کا وہ امتحان لیا گیا جو سید سجاد غیرت کا سب سے زیادہ پاس رکھنے والے اور سب سے زیادہ غیرت مند امام تھے, اس کے باوجود سید سجاد کا اسی غیرت کا امتحان ہو. اس لیے کہ جب خیموں کو جلانا شروع کر دیا تو ایک مرتبہ چادریں چھننے لگی, یہاں تک کہ خولی زینب کی چادر کو چھیننے کے لیے آگے بڑھو اور آگے بڑھنے کے بعد زینب کی چادر اتارنا چاہیے, لیکن زینب نے چادر کو بڑی مضبوطی سے تھام لیا. ارے دیکھا کہ زینب چادر نہیں چھوڑ رہی, ایک مرتبہ خولی نے کوڑے کو گھمایا اور گھما کر کے ایسی زور سے زینب کے چہرے اقدس پر مارا کہ زینب کا چہرہ پھٹ گیا اور اس کے نتیجے میں خون روانہ, زینب کا چہرہ خون آلود بھر گیا اور اس کے نتیجے میں زینب بیچاری چادر سے بھی محروم ہو گئی اور خولی کا کوڑا بھی کھانا پڑا. کسی راوی نے پوچھ لیا تھا مولا سجاد سے مدینہ میں کہ مولا سجاد ذرا یہ بتائیے کیا آپ کی پھوپھی زینب, ان کا سر سارا خون سے بھرا ہوا تھا, چہرہ بھی خون سے بھرا ہوا تھا, آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو سید سجاد نے آہ بھری اور کہا کہ ارے چہرہ بھرا ہوا تھا خون سے اس لیے کہ خولی نے وہ کوڑا مارا تھا جس کوڑے کے نتیجے میں زینب کی چادر کو چھین لیا گیا. اور اس کے بعد زینب 11 محرم کو کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام کے قافلے میں جو روانہ ہوئی تو دیکھتی جاتی تھی کہ بچے معصوم شہزادے اونٹوں سے اچک اچک کر کے گر رہے ہیں. کہ مرتبہ شمر ملعون سے کہا جاتا تھا کہ اونٹوں کو روکا جائے تاکہ ان معصوم شہزادوں کو اٹھا لیا جائے, شمر ملعون کا حکم ہوتا تھا کہ نہیں نہیں میری معصوم شہزادوں پر سے اونٹوں کو گزار دیا جائے. نئے رب نے دیکھا کہ معصوم شہزادے شہید ہوتے چلے جا رہے. 110 بچے تھے لیکن راہ کربلا کوفہ میں 110 بچے گھٹ کر صرف 10 رہ گئے. آخر یہ شہزادے کہاں چلے گئے؟ دیکھا شہزادی زینب نے کہ ایک ایک بچے اس کی شہادت واقع ہو رہی, انہی کے اوپر سے اونٹوں کو گزارا جا رہا. زینب نے بچوں کو بچانے کے لیے ایک مرتبہ سوچا کہ کس طرح بچوں کو بچایا جائے. چنانچہ اب سوچنے کے بعد کوئی بچہ گرتا تو زینب بھی اپنے آپ کو اونٹ سے گرا دیا کرتی تھی. لیکن ہاں عزیزو سوچئے گا, کوئی گرنے والا گرتا ہے تو اپنے ہاتھوں کا سہارا لیا کرتا, لیکن زینب کے دونوں ہاتھ پشت سے گردن پر بندھے ہوئے تھے. اس لیے زینب جب بھی گرا کرتی تھی اپنے سر کے بل گرا کرتی تھی. اسی وجہ سے زینب کا سارا سر بھی خون آلود ہو گیا. زینب اکبر سے بڑی محبت کیا کرتی تھی, اس لیے سیدہ سجاد سے کسی نے پوچھ لیا آپ کی پھوپھی زینب نے لال رنگ کی چادر کیوں پہنی ہوئی تھی؟ سید سجاد نے سب آخر کی, کہا کہ میری پھوپھی نے سفید رنگ کی چادر پہنی ہوئی تھی. لیکن جب اکبر کا لاشا خیمے میں آیا, ارے زینب اکبر سے لپٹ کر اس طرح روئے کہ سفید رنگ کی چادر سرخ رنگ میں تبدیل. ہاں وہ اکبر ایسا نوجوان جو شبیہ پیغمبر گفتار و رفتار میں اشبہ الناس تھا, اس کے باوجود وہ زمانہ آ گیا. ایک مرتبہ حسین اپنے خیمے میں آرام کر رہے, اکبر بھی وہاں پر موجود ہے. حسین کی زبان سے یک یک نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون. اکبر نے پوچھا بابا آخر آپ انا للہ کس لیے کہہ رہے تھے؟ کہا کہ میں ابھی سو رہا تھا, تھوڑی سی آنکھ لگی, دیکھا کہ ایک قافلہ جا رہا ہے اور کہتا ہوا جا رہا ہے کہ ایک قافلہ جو چل رہا ہے یہ موت کے منہ میں جا رہا ہے, اس لیے انا للہ کا کلمہ کہا. ارے اکبر نے کہا, اکبر نے عجیب جملہ کہا, بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کہا اگر ہم حق پر نہیں ہوں گے تو کون ہوں گے؟ ہم حق ہی کی خاطر تو قیام کر رہے ہیں. اکبر نے کہا اگر حق کی بات ہے تو پھر ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ہم موت پر جا گرے یا موت ہم پر آ پڑے. چنانچہ اکبر موت کے لیے تیار ہوئے, حسین نے اپنی قربانی پیش کی اور حق کی دلیل پیش کی. اپنے لیے سب سے پہلے قربانی کا انتخاب کیا, اکبر بیٹے کو تیار کیا اور میدان میں روانہ کرنا چاہا. اکبر گھوڑے پر سوار ہوئے, حسین نے کہا نہیں اس طرح نہیں, پہلے گھر والوں سے اجازت لے کر کے آ جا. چنانچہ اکبر پہلے زینب کے پاس پہنچے اور پہنچنے کے بعد ایک مرتبہ زینب کی گود میں جا کر کے سر رکھ دیا. کہا پھوپھی اماں ایک بہت اہم مسئلہ پیش آ گیا. کہا نہیں اس وقت تو کوئی ایسا وقت نہیں کہ مسئلہ پوچھا جائے. کہا نہیں پھوپھی اماں, ساری زندگی کوئی بھی بات ہوئی آپ سے ہی کرتا رہا, کوئی بھی مسئلہ پیش آتا رہا آپ ہی سے پوچھتا رہا, اس لیے آج آپ کو ہی مسئلہ حل کرنا. اور وہ یہ کہ آپ یہ بتائیے کیا آپ کا مرتبہ زیادہ ہے یا فاطمہ زہرا کا مرتبہ؟ شہزادی فاطمہ کا مرحلہ نام سننا تھا کہ زینب اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی. کہا اکبر تم نے یہ کیا کہہ دیا؟ اے شہزادی فاطمہ کہا اور اس کی یہ کنیز کہا, ان کا مرتبہ کتنا افضل ہے. کہا اگر ایسی بات ہے تو آپ شہزادی فاطمہ کے لال پر اپنے لال کو قربان کر دیجیے. اکبر نے سلاد سے گفتگو کی تھی کہ جس کے نتیجے میں زینب نے اجازت دی. کہا جاؤ اے میرے لال, میں نے اجازت دی جنگ میں کہیں
جانے کی اجازت ملی. چنانچہ ماں کے پاس آئے, گھبراتے ہوئے ماں کے پاس آئے, کہا ماں کیسے اجازت دے گی, دیکھا کہ مصلی بچھایا ہوا ہے, نماز پڑھتی جا رہی. جیسے ہی نماز ختم ہوئی اکبر نے پوچھا, اما جان آخر یہ کس چیز کی نماز پڑھی جا رہی تھی؟ ارے میں نے مصلی بچھایا ہوا ہے اور انتظار کر رہی ہوں کہ تیرا لاش آئے تو اس کے نتیجے میں شکرانے کی نماز. یہ مسئلہ بھی حل ہوا, اکبر خیمے میں داخل ہوئے, بہنیں پھوپھیاں موجود تھی. ایک مرتبہ راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ کسی کے لیے اتنی دفعہ نہ پردہ اٹھا نہ گرا. چنانچہ اکبر بار بار باہر نکلنا چاہتے, کبھی پردہ اٹھتا ہے اور پھر دوبارہ کب پردہ گر جایا کرتا ہے. اتنی بار پردہ اٹھا گرا کہ حسین کو آگے بڑھ کر کہنا پڑا کہ اے شہزادیوں, اے بیویوں, مسافر کا راستہ نہ روکو. بس اتنا کہنا تھا کہ ساری بیویاں پیچھے ہٹی. اکبر باہر نکلنا چاہتے کہ کان میں آواز آئی, ارے کان میں آواز آئی, ارے سب سے مل لیے کیا ہم سے نہ ملو گے؟ اب جو گھوم کے دیکھا, مولا سید سجاد عابد بیمار بستر پر بیٹھے ہوئے اکبر کو آواز دے رہے, ہائے بھائی بھائی سے مل کر اس طرح روئے کہ بے انتہا گریا ہوا. چنانچہ اکبر سید سجاد سے اجازت لے کر خیمے سے باہر آئے, ایک مرتبہ گھوڑے پر بیٹھ کر رنگ کی طرف چلے. ابھی جو کچھ ہی آگے بڑھے تھے, ایک مرتبہ اکبر نے محسوس کیا کہ کوئی میرے پیچھے پیچھے آ رہا ہے. دیکھا کہ میرا بابا, بوڑھا بابا میرے پیچھے پیچھے آ رہا. اس انداز سے کہ جس طرح سے اکبر کے گھوڑے کی رفتار تیز ہوتی جا رہی, حسین کے گھوڑے کی رفتار بھی تیز ہوتی جا رہی. اکبر نے گھوڑے کو روکا, ایک مرتبہ کہا, بابا آپ اتنی زحمت کیوں کر رہے؟ کہا, اکبر بیٹا تمہیں نہیں پتا تمہارا جوان بیٹا نہیں, اگر جوان بیٹا ہوتا تو تجھے پتا چلتا کہ بوڑھے باپ کے لیے جوان بیٹے کی قربانی کتنی بڑی قربانی. اکبر چلے, ایک مرتبہ رنگ میں لڑتے لڑتے عجیب حالت ہو گئی. ارے اکبر کے سینے میں پرچی کا پھل لگا, اکبر نے اپنے آپ کو گھوڑے پر گرا دیا اور گھوڑے کی باہوں میں اپنے ہاتھوں کو باہوں بڑھا کر باہیں بڑھا کر کے اپنے ہاتھوں کو گھوڑے کی گردن میں ڈال دیا. اب جو ہے گھوڑا دشمن کے لشکر میں چلا جا رہا ہے, جس کے قریب سے جاتا کوئی تلوار مارتا, کوئی نیزہ مارتا, کوئی تیر مارتا ہے, کوئی اپنے ہتھیار کو چلاتا ہے. چنانچہ اکبر کا جسم ارے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا, کٹا ہو اربا نربا. ارے اکبر کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گرا. حسین اکبر کے لاشے پہ پہنچنا چاہتے ہیں لیکن آواز دیتے ہیں, اے علی مجھے آواز دو, میری آنکھوں کا نور چلا گیا, میں تمہارے آواز کے سارے قریب پہنچوں گا. چنانچہ حسین اکبر کے قریب پہنچے, ایک مرتبہ سر کو دانوں میں لیا اور ایک مرتبہ حسین نے کہا کہ جو ہے میں جو ہے بیٹا اکبر میں تیرا لاشا اٹھانا چاہتا ہوں. چنانچہ دونوں ہاتھ میرے گردن میں ڈال دے. اکبر نے ایک ہاتھ کو ڈالا, دوسرا ہاتھ نہ ڈالا. ایک مرتبہ حسین نے کہا, دوسرا ہاتھ کیوں نہیں ہٹاتے؟ کہا, بابا نہیں ہٹانا چاہتا. کہا, کیسا؟ ارے حسین اتنا صابر ہے کہ یا اللہ کا صبر کیا ہوگا, حسین آج صبر کر کے بتائے گا. چنانچہ اکبر نے اپنا دوسرا ہاتھ بھی ہٹایا, ایک مرتبہ دیکھا اکبر کے سینے پر جی کا پھل ہے. کہا, بس اتنی سی بات, ایک مرتبہ نجم کا روک کیا. کہا, یا علی مدد کہہ کے مجھے برجی